الصراط للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ بیان چل رہا ہے ظلم سے متعلق گزشتہ جمعے کو آپ نے یہ حدیث سنی کہ مخلص کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مخلص کسے کہتے ہیں عرض کیا جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو فرمایا میری امت کا مخلص وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز زکات روزے لے کر آئے گا اور ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی وہ نیکیاں ان مذکورہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال کر دو رقمیں پھینک دیا جائے گا ہمیں آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم صاف ستھری زندگی گزاریں کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہ کریں حق تلفی کا معاملہ نہ کریں کہ آج اگر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور جیت بھی جائیں گے اور کسی کی حق تلفی کریں گے اور جس کا حق تلف کیا ہے وہ ہم سے کسی طرح بھی بدلہ نہ لے سکے گا بے بس اور بہت ہی زیادہ عاجز ہو جائے گا لیکن یاد رکھیے کہ قیامت میں اللہ پاک اس کا بدلہ دلوائیں گے اور یاد رکھیے کہ وہاں عدل و انصاف کا معاملہ ہے ظلم و زیادتی کرنے والے بہت زیادہ خسارے میں رہیں گے حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سینگ والی بکری نے گنجی بکری کی مار رکھا تو قیامت کے دن اس گنجی بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا سینگ والی بکری سے تو آپ اندازہ فرمائیے جو مخلوق مکلف نہیں ہے اس کا بھی حساب کتاب کا معاملہ یہ ہوگا تو آپ اور ہم تو مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تو اگر خدا نخواستہ ہم کوئی زیادتی وغیرہ کر کے جائیں گے اور اس کا اظہار نہ کیا ہوگا تو وہاں دھونس نہیں چلے گی دھاندلی نہیں چلے گی رشوت نہیں چلے گی کسی طرح سے اقربا پروری نہیں چلے گی کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی اور آدمی کا کسی طرح بھی زور نہیں چلے گا بے بس ہوگا اور ایسا بے بسی کا عالم ہوگا ایک حدیث شریف میں ہے کہ آج اس دنیا میں جو آدمی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور کسی غریب کو ضرورت مند کو محتاج کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے افضل ہے اور آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں دینے والے کی شان نظر آتی ہے لینے والا بیچارہ حقیر و فقیر لیکن کل کو اللہ کی شان دیکھیے کہ ان فقیروں کو اللہ پاک حکم فرمائیں گے اور وہ اپنے محسنوں کو پکڑ پکڑ کر لائیں گے اس وقت وہ محسن دنیا میں جو پیسے والے تھے بڑے ہی بے آسرا اور بے انتہا حیران اور پریشان ہوتے اس وقت جبکہ قسم پرسی کا عالم ہوگا اللہ پاک ان مانگنے والوں کو ضرورت مندوں کو محتاجوں کو ایسا اعزاز بخشیں گے کہ جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں احسان کیا ہے ان کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ جیسی ان کی یہاں پر اگر وہ بیچارے کمزور تھے اس کے لحاظ سے مانے لحاظ سے تو کل کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت بخشیں گے اور اس کے بعد پھر جب وہ پکڑ پکڑ کر اپنے سارے محسنوں کو سامنے لے آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ. غرض کہ انسان کس چیز پر اکڑے گا اور کس چیز پر اترائے گا, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو مہربانی فرماتے ہیں کہ کوئی ہاتھ دینے والا ہے کوئی ہاتھ لینے والا ہے. یاد رکھیے, کبھی بھی غرور مت کیجیے اور عاجزی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں, ظلم و زیادتی سے بچتے رہیں, عدل و انصاف کو ہمیشہ محفوظ رکھیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں, عدل و انصاف کی اس پر عمل کر لیا جائے تو کسی قسم کا کوئی بھی حق باقی نہ رہے گا اور حق تلفی کی نوبت ہی نہ آئے گا. آپ نے تو جانوروں تک کا بھی فرما دیا. پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک باغ کے مالکان تھے, باغ میں موجود تھے, جیسے باغات میں ایک جگہ ایسی بنا لیتے چھپر وغیرہ وہاں لگا لیا اور بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے, تو وہاں مالکان موجود تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ میں تشریف لائے. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہیں سے شور مچایا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس طرف ہمارا اونٹ بہت بکھرا ہوا کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر مت جائیے, غصے میں ہے. تو آپ اسی کے پاس چلے گئے اور جب تشریف لے گئے تو اس نے اپنا سر جو ہے اپنا منہ گردن آپ کے مبارک کندھے پر رکھ دیا. آپ نے اس سے بات چیت کی اور پھر مالکان کے پاس آئے اور فرمایا کہ بھائی وہ تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ مجھے کام مجھ سے کام تو بہت لیتے ہیں اور کھانے کو کم دیتے ہیں. فرمایا کہ کھانے پینے میں بھی کچھ اضافہ کرو. میرے محترم دوستو, جانور ہو یا آدمی ہو, خالق کا حق ہو یا مخلوق کا, حق کی ادائیگی بہت ضروری, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ میں کسی قسم کی زیادتی کی اجازت نہیں. یہ دنیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری تعلیمات دی کہ تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ, ہاتھ پکڑ کر لاؤ اور اپنے دسترخوان کو بٹھاؤ اور کھلاؤ. ظاہر ہے کہ غلام غلام ہے, آقا آقا ہے, لیکن آپ نے ایسے اخلاق سکھائے کہ اس پر وہ عمل پیرا رہے تو بہت زبردست اجر و ثواب کا حق تھا. ایسے لوگ کم ہیں. غلام تو ملکیت ہوتا ہے جو اب اس کا سلسلہ ہی نہیں رہا, لیکن بہرحال ملازمین تو آزاد ہیں. اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ملازمین کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ کھلانا پلانا پسند نہیں کرتے. وہ بھی تو ایک آزاد آدمی ہے. قسمت کی بات ہے, سودا ہے قسمت کا کہ اس طرح سے اللہ پاک نے اس کو ماتحت بنا دیا ہے اور اس کو سرپرست بنا دیا ہے. لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ سلسلہ اس طرح ہے, گرمی کل کو اس کے حق بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں, اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. میں کبھی کبھی آپ کو واقعات سناتا ہوں, ایسے واقعات رونما ہو چکے. آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی چاہیے اور بہت ہی زیادہ صاف ستھری زندگی گزارنی چاہیے. ایک صاحب سے بہت پرانا قصہ ہے, جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس زمانے میں ہم نے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک صاحب تھے فیکٹری کے مالک, پیسے کے خوب ریل پہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ کی متکبر بہت تھے اور ماتحتوں کو حقیر سمجھتے تھے, گالیاں دینا, ڈانٹنا, ڈپٹنا وغیرہ. ایک ملازم انہوں نے وہاں سے آگے چل کر کام چھوڑ دیا اور اللہ پاک کا کرنا ہوا, انہوں نے اپنی فیکٹری لگا لی اور اس طرح سے ترقی ہوتی چلی گئی. ادھر ان کا ایسا بٹا بیٹھا کہ ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی کہ فیکٹری بک گئی, سب کام ختم ہو گیا اور ایسی صورت میں بالکل پھکڑ ہو گئے, حتیٰ کہ پاپوں کی نوبت آ گئی. پریشان سرا کرتے تھے, کہیں روزگار لگتا نہیں تھا, کوئی دو پیسے کی بھی کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا. ایک دوست تھے ان کے, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ایک دوست ہیں فلاں فلاں جگہ ہیں, تو آپ ان کے پاس چلے جائیں, شاید اگر ان کے پاس گنجائش ہو اور ضرورت ان کو ہوئی تو وہ آپ کو شاید رکھ لیں. چنانچہ یہ پتہ سمجھ کر ان کے پاس گئے, ان کا آفس تھا, چک لگی ہوئی تھی, شدید گرمی کا زمانہ تھا, اندر اے سی چل رہا تھا, اور ایک طرح سے جو بھی ظاہر ہے کہ انسان اپنے آفس میں کیا کرتا ہے, سکون اور راحت کا سامان وہ سب کچھ تھا. انہوں نے اجازت لی, ٹک ہٹائی اور اندر گئے اور مالک فیکٹری کو سلام کیا, وہ کھڑے ہو گئے, ہاتھ ملایا اور کہا کہ تشریف رکھیے, اور بیل بجا دی میزبانی, اور اس کے بعد ملازم کو کہا کہ ٹھنڈا لے آؤ. چنانچہ ٹھنڈا منگا لیا. ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے, کہا کہ میں بہت مجبور اور بڑا پریشان حال ہوں, پاپوں کی نوبت آئی ہوئی ہے, اگر آپ کے یہاں کوئی جگہ ہو تو مجھ جیسے کو بھی کوئی جگہ ہو رکھ لیں تو مہربانی ہوگی. مدعا سننے کے بعد بوتل آ گئی لائی, اس کے بعد لے کر اپنی فیکٹری کا دورہ کرایا کہ یہ سارا کام ہے, آپ آج ہی سے ملازمت پر ہیں اور آپ کا کام صرف اتنا ہے, ایک جگہ بتا دی کہ آپ یہاں بیٹھیں گے, اور وقت وقت سے, بہت جلدی بھی نہیں, وقت وقت سے آپ تھوڑا دورہ کر لیا کریں, بس اتنا کام ہے. اور پھر کہا کہ کل سے آپ ڈیوٹی پر آ جائیں, آج جائیے, اور ان کو رخصت کرنے آئے دروازے پر, اور چلتے ہوئے ہاتھ میں ایک لفافہ دبا دیا. سخت تھا زمانہ, اگر 1500 بھی دیے ہوں گے تو سستے زمانے میں وہ بھی بہت تھے. بہرحال باہر آ کے دیکھا, دل بڑا خوش ہوا کہ مالک بڑے اچھے آدمی, بڑے خیر کا آدمی ہے. حالت ایسی تھی کہ ہوائیاں اٹھ رہی تھی, گرمی شدید پڑ رہی تھی, بھوکے اور پیاسے تھے باہر کے, کل سے وہ نوکری پر آ گئے. پھر اس طرح سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوتی تو وہ پھر ہاتھ میں لفافہ دبا دیا کرتے, مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی لگائی تو بڑی معقول تنخواہ لگا دی. اللہ کی شان ہے, میں پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں, میں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بھائیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا, حالانکہ آمنے سامنے ہوتے تھے, بات چیت ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جب تک رب کا حکم ہوا آنکھوں پر پردہ پڑا رہا, بھائیوں کو پہچانے نہیں. خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں بھی یہی ہوا کہ اس طرح سے گاڑی چلتی رہی, اور کئی مہینے جب گزر گئے تو پھر اللہ پاک نے وہ پردہ ہٹا دیا. ملازم نے سوچا کہ یہ آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے, سوچا تو تھوڑی دیر بعد ہی مسئلہ حل ہو گیا کہ او یہ تو میرے یہاں ملازم تھے فلاں صاحب. اب ان کے اخلاق کا جو ظاہر ہے کہ عمل پوری طرح سے سامنے تھا, وہ چاہتا تھا, ان کو سوچ کر بے انتہا شرمندہ ہو گئے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, خوب گالیاں دیتا تھا, ڈانٹتا تھا, ٹپکتا تھا, اور ان کا حال یہ دیکھو کہ روز اول سے کتنے عزت بخش ہیں, اور وقتاً فوقتاً لفافہ بھی دے دیتے ہیں, تنخواہ الگ بہت بڑی معقول. چنانچہ پھر دل میں بڑی ندامت جیسی بڑی بڑی غلبہ ہو گیا, تو پھر ہمت کر کے ان کے پاس دوبارہ گئے, آپ اس میں اور سلام کر کے بیٹھے, کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں اب پہچانا کہ آپ فلاں ہیں, اور میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا, بہت ڈانٹتا ڈپٹتا تھا, گالیاں وغیرہ دیتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو ملازم جو مالک فیکٹری تھے انہوں نے کیا کہا, کہا کہ میں آج بھی آپ کا ملازم ہوں, نمک خوار ہوں, اور آپ کو اب پہچانے, میں تو جب آپ کی گھٹا کر اندر داخل ہوئے تھے جب ہی پہچان گیا تھا, اور آپ بالکل بلا تکلف ہر طرح سے درگزر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بس یہاں, میں تو آپ کو صرف حاضری کے لیے اسی لیے تکلیف دیتا ہوں, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ میرے مہربان اور محسن ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انك على كل شيء قدير. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں کعبۃ اللہ کے جو کلید بردار تھے, جن کے ہاتھ میں چابی تھی, ایک مرتبہ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ, وہ تھے کلید بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں پھر ایمان لائے, کفر کی حالت میں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی عثمان یہ چابی کعبۃ اللہ کی مجھے دے دو. بڑے غصے میں کہا کہ میں تو نہیں دیتا. فرمایا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. اور پھر وہ وقت آیا, فتح مکہ کا موقع ہوا, آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بلا لاؤ. عثمان یا تو اکڑتے تھے خوب, گردن ٹیڑھی کرتے تھے, یا گردن نیچی کر کے آئے کہ گئی آج چابی ہاتھ سے. فرمایا کہ چابی میرے ہاتھ میں دے دو. چابی لے لی, اور یہ بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ جس کو چاہوں گا میں دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں ہاتھ لگانے لگے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لگانے لگے, اور حضرات بھی آپ نے اپنے دست مبارک میں لے کر پھر کس قدر شفقت کے ساتھ میں وہی چابی انہیں کے ہاتھ میں دے دی. کہا کہ ابھی ہمارے طرف سے آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے خاندان میں. اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے. ایک واقعہ اور بھی سناؤں آپ کو اسی اس میں انسان کیا اکڑے اور کیا اترائے. ایک بہت پیسے والے آدمی تھے, بزرگوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. بہت پیسہ تھا, کاروبار تھے, پراپرٹی تھی. ایک دفعہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, ایک سائل آیا تو آواز دونوں نے سنی, میاں نے بھی اور بیوی نے بھی. بیوی نے کہا کہ سائل آیا ہے, کچھ اس کو دے دو. کہا کہ اس کو منع کر دو. بیوی نے منع کر دیا, جا کر کہا کہ بھائی معاف کرو. وہ چلا آگے چل کر اللہ کی پناہ, کچھ ایسا ہوا کہ اس کا معاملہ ٹھپ ہونا شروع ہو گیا. ہوتے ہوتے یہی نوبت آ گئی, یہاں تک کہ پاپوں کی نوبت آ گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. آپ آگے تشریف لائے ہماری بابا, ادھر آ جائیے, راستے دے نا بھائی. تو سب کچھ ختم ہو گیا. ایک دن بیوی سے کہا کہ نیک بخت, اب تو کچھ بھی نہ رہا, پاپوں کی نوبت آتی ہے, میں تو پھنسا مصیبت میں, تو پھنسا تو بھی کیوں مصیبت میں رہتی ہے. ایسا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں. تجھے طلاق دے دوں تو تو کسی اور سے نکاح کر لے, تاکہ کم از کم تو پریشان نہ ہو, میں تو جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا, پریشانی کا شکار ہوں. چنانچہ طلاق دے دی, انہوں نے دوسری جگہ شادی کر لی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. ایک دن ایسا پھر اتفاق ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی, بیوی نے جن سے نکاح کیا تھا, یہ دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اللہ کا کرنا ہوا کہ اس وقت ایک سوالی آ گیا. بیوی نے کہا سوالی آیا ہے, کہا کہ کھانا دے دو. اب جب وہ باہر گئی اور اس کو کھانا دیا, واپس جو آئی تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور آپ دیدہ ہو کر آئی تھی. کہا کہ خیر تو ہے, کیا ہوا نیک وقت, روتی ہوئی آئی ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ کیا بتاؤ, باہر سے سوال کرنے آیا, وہ میرا پہلا شوہر ہے. کہا کہ نیک وقت, تو دروازے پر جو سوال کرنے آیا تھا وہ میں ہی تھا. بات سمجھ گئے ہوں گے امید ہے آپ. اب اللہ کی شان ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کبھی بھی اترائے نہیں, اکڑے نہیں, غرور نہیں کریں. جو بھی نیکی کریں اس میں اللہ پاک سے اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے, آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے توفیق عطا فرما دی ہے. حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح ایک صاحب یہاں ہمارے صدر صاحب کے پاس آیا کرتے تھے, ہم اس زمانے میں مسجد کے گھر میں رہتے تھے. تو ایک صاحب ڈرائیوری کرتے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں گھر سے باہر نکلا, ان سے سلام دعا ہوئی, خیر خیریت ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ میرے صاحب وہ صدر صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے باتیں چلی تو باتوں میں باتیں بتائیں, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کبھی میں ان کا افسر تھا, جو میرے صحابہ بھائی ہیں میں ان کا افسر تھا، یہ میری ماتحتی میں تھے. آگے چل کر کچھ ایسا قصہ ہوا، اللہ کی شان ہے کہ نوکری انہوں نے بھی چھوڑ دی، میں نے بھی چھوڑ دی، وہ بھی کاروبار کرنے لگے، میں نے بھی نوکری چھوڑ دی. اور اس طرح سے آگے چل کر کچھ قصہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دیکھے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو میرے یہاں ملازمت کر لو. میں نے کہا ٹھیک. تو کہنے لگے کہ اللہ کی شان ہے کہ آج میں ان کا ماتحت ڈرائیور ہوں. لیکن بہرحال صاحب جو ہے میرے وہ بہت اچھی عادت کے، بہت ہی خوش اخلاق، میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا سلوک یا برتاؤ نہیں کرتے ہیں جس سے ماتحتی ٹپکتی ہو یا کوئی حقارت کا کوئی عنوان نظر آتا ہو. تو باہر قید کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کبھی بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ، ایک امام، ان کو ایک جگہ مخالفین نے نیچا دکھانے کے لیے کچھ سوالات کیے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہیں، اور وقت کا خلیفہ جو تھا وہ باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا کرسی کے اوپر. فرمایا کہ اس میں من جملہ سوالوں کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں، ایک یہ تھا کہ اللہ میاں کہاں ہیں. تو بہرحال چند سوالات تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اتنے اہم سوال ہیں جس کا جواب یوں نیچے کھڑے کھڑے تو نہیں دینا چاہیے اور دے نہیں سکتا، یہ شان کے خلاف ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے وہ کرسی خالی کر کے دی جائے، اس کرسی پر مجھے بٹھایا جائے تو جب جواب دوں گا. اب وہ تو بڑی بے عزتی کی بات کہ خلیفہ کے لیے کہ کرسی سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا جائے. لیکن بہرحال مصاحبین جو تھے انہوں نے کہا حضور والا جب نہیں مان رہے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہی منظور فرما لیجیے. چنانچہ مشورے کے بعد خلیفہ جی جو تھے وہ اتر کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ جو تھے کرسی کے اوپر آ کر بیٹھے. فرمایا کہ اس وقت اللہ میاں یہی کر رہے ہیں کہ جو نیچے کھڑا تھا اس کو کرسی پر بٹھا رہے ہیں، جب کرسی پر بیٹھا تھا اس کو نیچے اتار کے کھڑا کر رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتذل الملک ممن تشاء. ہندوستان میں ایک غلاموں کے خاندان کے فرد تھے اور غلامی کا زمانہ گزر رہا تھا. بچپن میں ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا تھا، اور ان کے حالات بڑے زبردست عجیب و غریب ہیں. فرمایا کہ بچپن تھا، مالکہ نے دہی لینے کے لیے بھیجا کہ جا کے دہی لے آؤ. تو راستے میں دہی لے چکے تھے، ٹھوکر لگی، گرے، برتن ٹوٹ گیا، دہی ضائع ہو گئی، کھڑے رو رہے تھے. کوئی مرد غیب آئے اور پوچھا صاحبزادے خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دہی لی تھی وہ گر گئی، برتن ٹوٹ گیا، ہو رہا ہوں کہ مالکہ کو بتاؤں گا تو مرمت ہوگی. فرمایا کہ جس طرح آج مالکہ سے ڈر رہے ہو، کل کو ایسا وقت آئے گا تمہارے اوپر کہ بڑی زبردست آزمائش ہوگی تمہاری، تم اس وقت مالک سے ڈرنا. آج تم مالکہ سے ڈر رہے ہو، کل کو مالک سے ڈرنا اور اس وقت کو یاد رکھنا. چنانچہ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہی بالکل مضمون ہوا، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہیں بادشاہ آتے اور جس سے چاہیں چھینے. اللہ پاک نے ان کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. ابھی تھوڑے وقت پہلے یہ مضمون آج کر چکا ہوں، بڑا ایمان افروز مضمون ہے بزرگوں کے واقعات. تو بادشاہ ہوئے اور ایسے زبردست عدل و انصاف والے بادشاہ ہوئے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہوئے، مریدین خاص میں سے ہوئے. حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ حکومت کی اور عدل و انصاف کیا، اللہ کو یاد رکھتے تھے. اور کیسا یاد رکھتے تھے؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ غلام سے پہلے اور اللہ پاک نے بادشاہ دے دی، تو جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست بزرگی عطا فرمائی کہ کے حضرت بختیار ساقی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدین میں سے اور بعض حضرات نے تو فرمایا کہ خلفاء میں سے تھے. اور حضرت بختیار ساقی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات تھی کہ کاکی جو مشہور ہوئے یہ مدرسہ ولی تھے اور بہت اونچے درجے کے ولی تھے. ان کے یہاں آنے والوں کو فیکٹری ملا کرتی تھی, یعنی کرامت کا یہ عالم تھا اور جب کا فوری طور پر کرامت کا زور ہوتا تھا اور مریدین خاص کو خدام خاص کو فرماتے کہ بھائی یہ آنے والے آئے ذرا ان کو فیکٹری دو, تو وہ کہیں سے بھی کوشچن میں بظاہر نظر آتے تھے کہ ٹیچر کھڑک رہے, دیکھتے دیکھتے فیکٹری اور اس کے اوپر حلوہ بھی رکھ دیا کرتے تھے. اور جتنے بھی آدمی آتے تھے ایک کو نہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی تمہارے لیے نہیں ہے, ختم ہو گیا, سب کو دیا جاتا تھا. نہ دیکھ چڑھتی تھی نہ حلوہ پکتا تھا, کہیں نہیں پکا پکایا. اس طرح سے آپ کی خاص کرامت کی وجہ سے آپ کا حقیق کہلاتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے, یہی بادشاہ اور ان کے بھانجے حضرت کاکی کے بہت ہی خاص الخاص مرید تھے. فرمایا کہ بھائی مامو جان آئے ماں لشکر کے, سب کی تواضع کرو, بستریاں بھی دو سب کو اور حلوہ بھی کھلاؤ اور ساتھ میں پان کے بیڑے بھی دو. اب اتنے بڑے لشکر کو حلوہ کھلانا, بستریاں دینا, پان کے بیڑے دینا کوئی معمولی بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایک گھر میں جاتے ہیں, گھر والوں نے تو کہا کہ دو چار آدمیوں کا ہی کھانا ہے, لیکن آپ نے فرمایا سب چلو میرے ساتھ. تو اللہ کی شان دیکھیے, آپ نے اپنا لحاظ و مبارک آٹے میں ڈال دیا, انڈے میں ڈال دیا, روٹیاں بھی پک رہی ہیں, انڈے میں سالن بھی پک رہا ہے, کھانے والے کھا رہے ہیں, سارے خراب ہو گئے اور پھر بھی کھانا جو ہے جو کا تو باقی رہ گیا. باہر کیا ان کی کرامات تھی. تو جب ان کا وصال ہونے لگا انہوں نے وصیت فرمائی تھی, میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی آصف کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہو, میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو, اور میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی سیر وہاں پر نظر نہ پڑی ہو. اعلان پر اعلان ہو رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع جمع ہے, کوئی آگے آتا نہیں. کافی وقت ہو گیا, مرید خاص نے کہا کہ آپ میں جو بھی حضرت ہیں شخص کے وہ ہیں لائق, وہ آگے تشریف لائیں. جب کافی وقت ہو گیا تو بوجھل قدموں سے آگے آنے والے جن کو دیکھا تو وہ وقت کے بادشاہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ, وہ آگے آئے اور فرمایا کہ آج مجھے شیخ نے رسوا کر دیا, میرا راز کھل گیا. کیسے وقت کے بادشاہ سے دیکھ, جس کی زندگی میں اگر کے سنتیں فوت نہ ہوئی ہو, تحجد فوت نہ ہوئی ہو, اور بعض فرماتے بعض بزرگوں کے آسمان پر بغیر وضو کے نظر نہ کی ہو, کیسا ادب کا عالم تھا, کیسے تقوی کا عالم تھا. تو پار کے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان. اس لیے اگر ہمیں آپ کو اللہ پاک نے کچھ حیثیت عطا فرمائی ہے تو ان کی عطا ہے, ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں خرچ کرنے کی اور دینے کی, تو میں اللہ میں ایسے کہتا ہوں یا اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, اخلاص اس میں پیدا فرما دے, خالص آپ کی رضا مقبول ہے, کوئی اور بات مقبول نہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, جب تک مالک کی طرف سے حکم نہ ہو کہ یہ قبول ہوگا لیا جائے گا, اس وقت تک دینے والا دے نہیں سکتا. تو بہرحال حل کرنے کا مقصد ہے کہ آدمی کیسے کیسے دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے ہوں گے اور کروڑوں پر والے ہوں گے, لیکن ان کے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پر بہت ہی کملے ہو جائیں گے. نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, سبھی کچھ کیا, لیکن ساتھ ساتھ خرابیاں بھی تھیں, برائیاں بھی تھیں, تو وہاں اس کا حساب سے نپٹایا جائے گا, وہ معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا, نیکیاں ساری پڑ جائیں گی اور آدمی جو ہے فقیر ہو جائے گا. جس کے بعد بھی حقدار باقی رہیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس پر لاد کر اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی نے اس لیے بتایا کہ دنیا میں رہتے رہتے سدھر جاؤ, اگر کچھ غلطیاں کی ہوں, کچھ گڑبڑیں کی ہوں, تو ماں کی تلافی کر لو, ازالہ کر لو. بہت ہی اچھا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں سوچ و بچار کر کے ازالہ کر لے. اور ہمارے مریدین میں سے ہیں بازے, اور ایک تو خاص طور سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ با برسوں سے اس چیز کو سمجھ کر جب سے انہوں نے سنا ہے ہر مہینے کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسی نیت سے کہ زندگی میں ہم سے کوئی بھی فروگزار ہوئی تو ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اور جن کے حقوں میں اللہ پاک ثواب دے دے ان کی بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو اس طرح سے حقیقت یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ مہینے میں کچھ نہ کچھ رقم ایسی مقرر کر لیں, اور اسی نیت سے کہ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں آدمی بھول جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے, وہ کسی بھی غریب کو مستحق کو دے دیا کریں اسی نیت سے تاکہ کل کو معاملے کا معاملہ نہ ہو, ورنہ معاملہ بڑا نہ ہو. میں تو یہ سوچتا ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں, ایک طرف اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں پچھلے مضامین میں کہہ بھی چکا ہوں میرے والدین اللہ پاک نے ایسے عطا فرمائے, میرے اساتذہ ایسے عطا فرمائے جو نہایت ہی محسن اور مربی اور مشرف, اور میرے شیخین ایسے عطا فرمائے, اور اسی طرح سے تمام وہ حضرات کے جن سے اچھی باتیں سن کر اور دل کے اندر لگی اور تربیت کا معاملہ ہوا درست کی اور اصلاح کا, ان کو اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کا شکر ہے اور احسان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ کبھی بھی اس طرح سے بھول کر بھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی وقت تھا نہیں. اور دوسری طرف یہ بھی سوچتا ہوں جو حضرات اس طرح سے نالائکیاں کرتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں, ناجائز طریقے سے قتل کر لیتے ہیں, چیٹ نہیں کرتے ہیں اور کھا پی کر بھاگ جاتے ہیں, ٹکار لے لیتے ہیں, ان کے لیے سوچتا ہوں کہ یا اللہ ان کا کیا ہو. پہلے مضامین میں سن چکے ہیں آپ کہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری شریف کے موقع پر حقوق کے بارے میں بہت مفصل بیان فرمایا کرتے تھے, ایک روایت کے مطابق دو پیسے, ایک روایت کے مطابق دو آنے, ایک روایت کے مطابق چار آنے, اگر کسی کے ذمے اتنا بھی حق ہوگا تو 700 مقبول نمازیں اسے لی جائے گی. اول تو نمازیں پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں, حرکتیں کرنے والوں کی نماز کہاں پڑھتے ہیں, بدماشی سے فرصت نہیں جس کو اللہ اللہ کہاں کرے گا, تو نمازیں ہیں بھی کہ نہیں, اور ہے بھی اگر کچھ تو وہ قبول بھی ہے کہ نہیں, تو آدمی کتنی مشکلات میں پھنس جائے گا. یہاں کھا کر زندگی بھر نظر نہیں آتے, ڈکار لے لیتے ہیں, اور اس طرح سے دوبارہ پھر وہ ادائیگی کا ذرا بھی احساس نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, حتیٰ کہ بہت سے واقعات سے یہ سنتا ہوں لاکھوں روپے لیتے ہیں, لینے کے بعد تھوڑے دن تک تو لے دلال کرتے ہیں, ہاں ہاں دیں گے دیں گے دیں گے, اور اس کے بعد پھر مکر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میاں کب لیا تھا, کوئی تحریر ہے تمہارے پاس, کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس, بالکل مکر جاتے ہیں. ایک تحریر ایسی ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن وہ تحریر بڑی پکی ہے, کرامن کاتبین کی تحریر, اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو آدمی بھی اس دنیا میں زندگی صاف ستھری گزارے گا, پاک صاف گزارے گا, معاملات میں صفائی رکھے گا, عبادات میں صفائی رکھے گا, سارے کام اس سے ٹھیک ہوں گے تو اس کی ساری نیکیاں بچی رہیں گی اس کے لیے, اور اس کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا بڑے مزے سے. اور جس نے یہ گڑبڑیں کی ہوں گی اور توبہ بھی نہیں کی, ازالہ بھی نہیں کیا, وہاں جا کے سارا خسارا ہو جائے گا, اور ایسی صورت میں آدمی پریشان ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آیا, مثال عرض کرتا ہوں, نقد نقد تھوڑے دن پہلے جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو کرشت ہوا, اس کے بعد دو صاحبان میرے پاس آئے کہنے لگے جی وہ جو کرشت ہوا تھا اور اس طرح سے بیٹھ گئی پوری, تو اس میں ان کا جتنا بھی سرمایہ تھا سب ختم, یعنی دو پیسے کے مالک نہیں رہے, ہے کہ نہیں؟ ابھی تھوڑے دن پہلے تو ہوا ہے, کبھی چلتا ہے تو ایسا کہ لینے کے خوب جو ہے سارے کے نیارے ہو جاتے ہیں, اور گیا تو ایسا گیا کہ بہت سارے جو تھے ان کی جیل میں خالی ہو گئے. ایسے گھاٹے کا سودا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی کو بھول جاتے ہیں, دین اسلام کو بھول جاتے ہیں, مرنے کو بھول جاتے ہیں, قبر میں سونے کو بھول جاتے ہیں, آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کو بھول جاتے ہیں. ان کی ایسی جرأت ہوا کرتی ہے, ورنہ تو حقیقت یہ ہے ایک بزرگ اور امام دمشق گئے ہوئے تھے مرم سے, اور وہاں اپنا قلم خراب ہو گیا, کسی ساتھی سے قلم لیا آریتن اور حدیث وغیرہ لکھتے لکھاتے رہے, وہاں سے واپس ہوئے تو بے دھیانی ہو گئی, قلم ساتھ لے کر آگے اپنے وطن مر. وہاں پہنچنے کے بعد یاد آئے تو ہو میں نے تو قلم وہاں آریتن لیا تھا, اتنا دور دراز کا جو ہے سفر دوبارہ اختیار کیا جا کر ان کا قلم دے کر آئے. اور ماشاءاللہ ہمارے مریدین میں ایک ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی ایسی پاکیزہ سوچ عطا فرمائے. ماشاءاللہ واقعات بہت سے ہیں, حدیث نعمت کے طور پر چلتا ہوں. ہمارے ایک مرید وہ کینیڈا گئے اپنی نوکری کے سلسلے میں, اور ایک جگہ ان سے 5 پاؤنڈ کی گڑبڑ ہو گئی کسی دکاندار سے, وہاں نوکری نہیں ہوئی اور آ گئے. وہاں سے آنے کے بعد پھر بیان سنے تو بڑا احساس ہوا کہ ہو غلطی ہوئی, 5 پاؤنڈ کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا, بے چینی ہو گئی, نیند نہیں آتی. پھر اللہ کا کرنا ہوا, پھر انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں دوبارہ پھر کوشش کرتا ہوں. اور دل میں جو خلش تھی اصل وہ یہ تھی کہ یہ 5 پاؤنڈ کا مطلب میرے بغیر حل نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ 5 پاؤنڈ کی ادائیگی کی خاطر اتنا طویل ترین سفر دوبارہ اختیار کیا. گھر والوں نے کہا کہ ایک لڑائی اور کرتا ہوں, دوبارہ گئے جا کے ان کے 5 پاؤنڈ ادا کیے, دل کو تسلی ہوئی. نوکری تو پھر بھی نہیں بھی ہوئی اور خاص تو دلچسپی بھی نہ تھی. واپس آ گئے, مجھ سے تذکرہ کیا کہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو مطلب بڑا پیچیدہ رہ جائے. تو میرے محسن دوستو, ہماری آپ کی سوچ ایسی ہی ہو کہ ہم کسی کا پیسہ پائی اپنے ذمے نہ رکھیں, اور جب آپ معاملات میں صفائی رکھیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاص سے کبھی بھول چک ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کیا دلاتے. مجھ سے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, ہمارے مہربان حضرات ہیں دکاندار صاحبان, سودا وغیرہ لیا, کوئی بھی بچہ آ گیا اس کو توفیق دلا دی 1-2 روپے کی, اور اس وقت جان نہیں رہا کہ حساب میں لکھوا دوں یا ادا کر دوں, چلا گیا, انہیں بھی یاد نہ رہا. نماز کے اندر اللہ پاک نے ایک دم یاد دلایا کہ ہو تم نے توفیق دلائی تھی, پیسے تو دیے. بے چینی ہو جاتی ہے ادائیگی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا. اس طرح سے کبھی بھی کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک یاد دلا دیتے ہیں, ورنہ ویسے بڑے معاملات کے اندر اللہ پاک کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ میرے سارے بزرگوں کو جزا خیر عطا فرمائے, جتنے بزرگ بھی دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے اور درجات حالی عطا فرمائے. جو زندہ ہے اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے, ان کے لیے اللہ پاک ہر طبی اور درجات بلند فرمائے. کہ ان حضرات نے دین کی تعلیم دی, بتایا بتایا, تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ الحمد للہ تم الحمد للہ کہ سوچ اتنی اچھی ہے اللہ پاک کے فضل سے, اس کی عنایت اور مہربانی سے کبھی بھی اس طرح سے کسی کے ساتھ میں گڑبڑ کرنے کا ذرا سا وقت ہوتا نہیں. مکہ مکرمہ میں نے دکان پر ملازمت کی اور میری آزمائشیں تھی. اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ایسے ماں باپ دیے, ایسے بزرگ اور شیخ دیے, ایسے استاد دیے, اور جن کی صحبتوں میں بیٹھا, ایسے ایسے مربی حضرات دیے کہ اللہ پاک کے فضل سے ایک پیسے کا بھی کبھی وہاں پر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گڑبڑ کا ہو. حتیٰ کہ کفیل وہ کبھی کبھی, ایک اور میرا دوست تھا وہی ملازم تھا, وہ مجھ سے سینئر بھی تھا اور گویا کہ ایک قسم کا ہمارا وہ نگران بھی تھا, سپروائزر بھی تھا. تو وہ کہا کرتا تھا کہ یار کفیل تم مولانا کو نہیں پہچانے, مولانا کو میں پہچانا. ان سے سودا طلب لیتا, سامان لیتا, انہیں یاد نہیں رہتا, میں یاد دلا کر نوٹ کراتا تھا کہ میں نے فلاں فلاں سامان لیا تھا. تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور متاثر ہوتے تھے انڈونیشیا کے تھے, کہتے تھے یار مولانا تم جیسے آدمی ہم نے بہت کم دیکھے. ورنہ آدمی سوچتا ہے جب مالک کو بھی یاد نہیں اور ملازم کو بھی یاد نہیں تو چلو اس کا ختم, لیکن بات ساری وہی ہے کہ آخرت کی فکر ایسی پیدا کی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاملات کے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت زبردست مضبوط تھے, اور کیوں نہ ہوتے, مجھے جب بھی مل رہا تھا کہ وہ امت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست جو ہے وہ کر بھی اتیافتہ تھے, صحبت یافتہ تھے, بہت زبردست. شروع سے ہی انہوں نے بچپن سے چھپن سے ہی ایسی تربیت کی کہ کبھی کسی کا پیسہ پائے اور کوئی چیز لینے دینے کی طرف کبھی بھی توجہ نہ ہو اور کبھی بھی دل میں ایسا میلان پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو پاک صاف صاف ستھری زندگی, پیارے آقا کی جو زندگی تھی صاف ستھری, اسی طرح سے ہمیں آپ کو بھی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے اللہ پاک بچائے. گناہوں سے، برائیوں سے اور بری صحبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اللہ پاک نیک صحبتیں ہمیشہ عطا فرماتے رہیں، ان کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے جنہوں نے ہمیں اپنے ایسے نیک بندوں سے وابستہ فرمایا، اور ان کی صحبت ایسی تریاق کا اور اکثیر کا حکم رکھتی تھی، تاکیر ایسی زبردست تھی کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ سوچ ہماری اللہ پاک کے فضل سے بڑی اچھی رہی اور اچھی ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اسی پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرمائے. بتانے کا کہنے کا مقصد کوئی بڑائی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدید نعمت کے طور پر، اس لیے کہ ہم میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ اپنی درستی کی فکر کرے، اور اس طرح سے آپ اور ہم سارے کے سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہوں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ نصیب ہونے کا سامان ہو جائے. چلو آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی زندہ صبح ساتھی ان شاء اللہ آئندہ. ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب جناب محمد نسیم الدین صاحب ابھی اسی ہفتے دبئی میں ان کا اچانک انتقال ہوا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ پاک درجات عالی عطا فرمائے. ہم جب حج پر گئے ہوئے تھے تو موقع پر جنوری کے اندر، 11 جنوری کو ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا کینسر میں، یعنی تھوڑے سے وقت کے اندر ایک گھر میں دو موتیں ہو گئی. تو صاحبزادی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پیچھے والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. خصوصاً بتا رہے تھے ہمارے دوست کے والدہ کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا ہے، یہی لگتا ہے کہ ادھر سے آ رہے ہوں گے ادھر سے آ رہے ہوں گے. تو اس پر میں نے پھر انہیں اپنے مرید ہیں میرے محمد الیاس میاں، ان کی والدہ ماجدہ کا چند ہفتے پہلے اسی طرح سے اچانک انتقال ہو، مشیت الہی وقت پورا ہو گیا. صبح 9:30 کے قریب باتیں چیتیں کر رہی تھی اور محمد الیاس میاں کے سر میں مالش وغیرہ کی، تیل ڈالا، گھر میں گزرا گوان کا سلسلہ تھا تو مستری قسمت سے کئی دن کے بعد آیا تو اس کو تھوڑی بہت جھٹ موٹ جو ہے وہ ڈال ڈپٹ کی، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تو آج کام کرنے آیا ہے یا سلام کرنے آیا ہے. اس نے کہا آج کام کرنے آیا ہوں، اور کام کے لیے جب تیار ہوا تو دیکھا کچھ سامان کی کمی ہے تو محمد الیاس میاں کو والدہ نے کہا جاؤ اور سامان دلا لاؤ، اور اس کے بعد جب واپس پلٹ کے آیا تو والدہ ماجدہ اس عالم سے رخصت ہو چکی. ان کے گھر میں بھی یہی عالم ہے کہ کسی کو بھی قرار نہیں آ رہا ہے، بہت زیادہ یاد ستاتی ہے. تو محمد الیاس میاں کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان سب کی تینوں کی جو دعا کے لیے کہا ہے، سب کی قبروں کو اللہ پاک جنت کے باغ بنائے، نور سے پر فرمائے، کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائے، اور اللہ پاک گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ابتدائی اچانک ہو جاتی ہے تو اس کا صدمہ بھی بہت ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت عطا فرمائے. اللہ پاک کا کرم ہو. دعا خیر کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وَاَصْلَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ فَلَا فرمائیے. اور یا اللہ ہر طرح سے ہمیں خوب فرما دیجیے, خود رسوائی سے بچائیے. اے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے آپ کے کتنے بندے اور بندیاں کہتے ہیں, سب کی اللہ تیری مراد اور حاجتیں پوری فرمائیے. یا اللہ ہمیں تیری بہن کی حاضری نصیب فرمائیے, بار بار نصیب فرمائیے, عمرے کے لیے بھی بلائیے, حج کے لیے بھی بلائیے. اور یا اللہ صحت اور ہمت اور قوت عطا فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے, کرم بھی کرم فرمائیے. آپ سب چاہتے ہیں بے درد اور بے درد کو یا اللہ انتظام فرما کے بلا دیتے ہیں. اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے, ہم سب تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں. یا اللہ تمام مزدورات کو بھی, حاضرین کو بھی اور ان کے متعلقین کو بھی, ہمارے سارے گھر والوں کو بھی یا اللہ زندگی میں حاضری نصیب فرمائیے, اپنی نیت سے مالا مال فرمائیے, نظر بد سے بچائیے, حاضروں کے عہدے سے بچائیے, مقدروں کے مقدار سے بچائیے, اور آسان سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ خیر اور بھلائی عطا فرمائیے, ہر شخص اپنے حفاظت میں رکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نصیب فرمائیے, آپ کے جنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کے جواب نصیب فرمائیے, آپ کے عہدے فرمائیے, اور بغیر کتاب کے جنت عطا فرمائیے, جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار ہمیں جنتی فرمائیے. ہمر راہمین جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور دعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجیے. سب کا واسطہ آپ کے رب سے واسطہ آگا قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.